اب چلیے، پیچھے تھی ان کی خرافات، اب آگے جو سچا دین ہے اس کی بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 151، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ بھی کہتے ہیں. یعنی پیچھے خرافات کی بات ہو گئی جو انہوں نے من پسند کام کر لیا، یہاں کہا نہیں اور تمہیں بتاؤں سچا دین کیا ہے. کوئی غیر مسلم بھی آپ سے راہ جاتا پوچھے نا کہ اسلام کے بیسک عقائد کیا ہیں تو یہ آیت سنا دیں، بہت ہی آسان ہے. کیسے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. یعنی دو بچے، خوشحال گھرانہ، یہ نہ کرو. ہائے زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کیسے. دیکھیے مکہ والوں میں تین وجہ سے قتل اولاد ہوتا تھا، ایک تو ویسے بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، یہ آگے صورت نحل میں آئے گا، دوسرا یہ تھا کہتے تھے بتوں کے نام پہ، یہ پیچھے گزر گیا. یہاں تیسری وجہ کیا کہتے تھے، کھائیں گے کہاں سے. آج بھی لوگ کہتے ہیں وی کینٹ افورڈ. ہاں کیا نہیں افورڈ کر سکتے آپ بھائی، میچنگ جوتے نہیں افورڈ کر سکتے آپ اپنے بچوں کے، مدر کیئر کی کٹس آپ واقعی نہیں لے سکتے، اور آپ نائک کے جوتے نہیں پہنا سکتے اپنے بات کو، ورنہ بتائیے بچہ کیا مانگتا ہے کھانے کو. جتنا ہم اپنے بچوں کو دنیاوی چیزوں کے اندر اپ ٹو ڈیٹ کر کے پالیں گے نا، اتنا پھر ہم کم بچے افورڈ کریں گے. کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے. مالتھیس کی نظریہ آپ نے پڑھا ہوگا، یورپ سے یہ سیریز چلی تھی، اس نے بتا دیا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، آج تو ہم اوپر چلے گئے نا 2000 میں. اس نے اپنے دور میں یہ فگر آؤٹ کر کے بتایا تھا کہ غالباً 19th century کے اینڈ تک پوری دنیا سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، آبادی بہت بڑھ رہی ہے، کھانا ختم، پینا ختم. آج کوئی ختم ہوا ہے؟ پہلے ایک سیریل تھا، اب 10 قسم کے سیریل ہیں، کیونکہ اس کو یہ غلطی لگی کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوگا تو دو ہاتھ بھی آئیں گے، ساتھ عقل بھی آئے گی. تو لہٰذا اسلام ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور خاص طور پہ اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے. فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. آپ نوٹ کر رہے ہیں بار بار یہ جملہ آ رہا ہے اس صورت میں، بے شرمی سے بچو، کھلی اور چھپی. یعنی اسلام آپ کو مجھے باحیا بنانا چاہتا ہے، اور کیا منع ہے؟ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو. یہ باتیں کوئی نہیں کرتا. دیکھیے اسلام کسی کی جان لینے کے حق میں نہیں ہے، قتل یا خودکشی، سوسائڈ ہو یا کسی کو قتل کرنا، اسلام اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. ان پوری باتوں کو ایک حدیث میں جمع کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا ہاں گو اس نے زنا اور چوری کی ہو. میں نے پھر یہی سوال کیا، پھر مجھے یہی جواب ملا، پھر بھی میں نے یہی بات پوچھی، آپ اب کے جواب دیا گو شراب نوشی بھی کی ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت 6443 نمبر ہے. کیا پتہ چلا شرک معاف نہیں ہوگا. دیکھیے اس میں کتنے بڑے بڑے گناہ، لیکن اگر شرک نہیں ہوگا نا اللہ معاف کر دے گا. اور شرک ہو نہیں سکتا جب تک بندہ اللہ کو نہ مانے. شرک کے لیے لازمی ہے کہ بندہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن کسی کو اس کا شریک بنا رہا ہے. کچھ اور چیزیں جو منع، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. یہ ہے آپ کا میرا دین، سورۃ الانعام 152. پورے دین کا خلاصہ، سمری، بس یہ کر لیجئے اور جس سے روکا رک جائیں انشاءاللہ جنت ملے گی. اب اسی کی وضاحت، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. ہر روز مانگتے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم ہے. اب قرآن ہی نہ پڑھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا. آج ہماری امت کی بدقسمتی کیا ہے، قرآن سے زیادہ شوق شوق سے اخبار پڑھتے ہیں. روز صبح اخبار پڑھنے پہ جھگڑا ہوگا, پہلے میں نے بعد میں تم نے, قرآن پہ نہیں ہوگا. جس کی خبریں کل تک بدل جانی ہیں, آج ہو سکتا ہے تصدیق ہو تو کل اسی بات کی تکذیب کریں, لیکن قرآن جو آپ کی میری زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس کو چھوڑا ہوا. آپ کے اس شخص کو کیا کہیں گے ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی چلانے لگ جائے؟ خود کو تو ڈوبائے گا, دوسرے کو بھی ڈبوئے گا نا. کبھی کسی ایسے شخص نے جہاز چلانے کی جرات کی جس نے نہیں سیکھا کہ پائلٹ کیسے بنتے ہیں؟ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کتاب کی تعلیم کے بغیر, اسی لیے اتنے حادثے ہیں. یہ پوری امت اس وقت ہلی ہوئی ہے اپنی جگہ سے, ڈیفارمڈ ہے, وجہ کیا؟ قرآن نہیں پڑھا. آپ دور قرآن میرے سے کر رہے ہیں نا, میں آپ کو پورا اختیار دیتی ہوں, رمضان کے بعد کسی اپنے پسند کے ٹیچر سے جا کر تفسیر سے قرآن پڑھیں, کسی سے پڑھیں, لیکن اس سے پڑھیں جس کی ہمدردیاں کسی ایک فرقے گروہ مسلک کے ساتھ نہ ہوں. چھ تفسیریں کھول لیں, چھ حدیث کی کتابیں کھول لیں, اسی کے اندر رہ کر پڑھ لیں. آپ کا دل گواہی دے گا کہ آج تک کی زندگی شرمندگی تھی. کبھی کوئی ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے کلینک کھول کے بیٹھ جائیں, کیا حال ہوگا اس کا؟ ہمارے ملکوں کا مجھے نہیں پتہ, باہر تو وہ اس کو عمر قید کیا دیں گے, سلی پہ چڑھا دیں گے. کہ لوگوں کی جان سے کھیلتے ہو, واللہی آج ہم ایمان سے کھیل رہے ہیں, آج ہم لوگوں کی جنت سے کھیل رہے ہیں. لوریاں دیتے ہیں, تھپکیاں دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, چپ چپ یہ باتیں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کے بغیر بچے ہوں تو کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے, اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو صحیح پہچانے بغیر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانیاں, صدقے, حج, عمرے قبول نہیں ہوں گے. یہ بات سخت لگے تو لگنی چاہیے, کیوں؟ یہ سچ ہے. آج ہماری امت دین سے دور ہے. آپ کو پتہ کہ یہودیت کے ڈکلائن کی وجہ کیا بنی؟ ان کے علماء نے بائبل کو اپنی کسٹڈی میں رکھا. صرف ایک نسخہ ہوتا تھا پورے ملک میں بائبل کا, اور وہ کہاں ہوتا تھا؟ تصور کیجئے کہ یہ سٹیج جو ہے یہ بادشاہ کا دربار ہے, اس کے پیچھے ایک کمرہ ہوتا تھا جس کو چیپل کہتے ہیں, اس کے اندر کسی بڑی خوبصورت سی جگہ پہ ایک نسخہ رکھتے تھے. اب بادشاہ جو تھا وہ لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ بھی کرتا تھا, اس کے ساتھ ہر وقت ایک پریسٹ بیٹھتا تھا, مذہبی عالم. کوئی مقدمہ آ گیا, کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا, تو بادشاہ اس پریسٹ کو کہتا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ بائبل میں کیا حکم ہے. صرف وہ پریسٹ اندر جاتا, بادشاہ تک کوئی اجازت نہیں تھی اس مذہبی کتاب کو چھونے کی جو ہم اس وقت اپنی اتنے پیار سے چھو رہے ہیں. اندر جاتا, کھول کے حکم پڑھ کے آ جاتا, جو وہ کہہ دیتا بادشاہ مان جاتا. اب جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اکیلا پریسٹ ہی تو ہے ایک جو اس کام پہ لگا ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ جب کوئی جھوٹا بندہ مقدمہ لے کر آتا نا, پہلے ہی پریسٹ کے ساتھ اٹ سٹ کر لیتا, ذرا ہماری مرضی کا حکم دینا. یہ تھی ڈکلائن کی وجہ جیوازم کے اور کرسچینٹی کے. اللہ کیا کیوں کہتے ہیں کہ لا یشترونا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, پہلے بارے میں پڑھ کے آئے ہوں. جب مذہبی طبقہ اس طرح سے خیانتیں کرنے لگے اور کتاب عام لوگوں کو دیتے نہیں تھے, جا کے پڑھ لیجئے یہ حوالہ, کہ عام یہودی کا اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھنا جرم تھا. آج کسی نہ کسی طرح اس حد تک تو نہیں الحمدللہ مسلمانوں کو بھی یہی سوچ دی گئی. یہ قرآن عام اور لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں, پہلے علماء سیکھیں گے پھر وہ, اور 6 یا 10 علم سیکھو پھر کہیں قرآن چھامو. اور عورتوں کا پڑھنا, استغفراللہ, عورتیں قرآن پڑھے کہتے ہیں قرآن کو دھو دو. یہ ہے اس وقت ہماری نسلیں کھول کھوکھلی ہو گئیں. اللہ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے. اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے, صراط مستقیم, سیدھی. پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ کر فرمایا ان تمام راہوں پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ نے اس آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 465. تو کیا پتہ چلا؟ ھذا صراط مستقیم, صراط مستقیم قرآن اور سنت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی, اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی. ذرا سے اپنی اس مصحف کو چھوئیں. میں کہتی ہوں کہ اگر قرآن کو چومنے کی اجازت ہوتی نا تو میں اس کو سارا دن چومتی رہتی. جتنا پیار اور جتنی محبت اس کتاب کو پڑھ کے اس پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کتاب کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَحَاسَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن، یہ برکتوں والی ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا، اگر آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، آپ صرف دورہ قرآن سمجھ کے آئے تھے، یقین کریں یہ 30 پارے پورے ہونے تک آپ کی زندگی میں وہ برکت آنے والی ہے. آپ کے وقت میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے گھروں میں جو برکت آئے گی نا، یہ آپ اس کو پورا کرنے کے بعد سمجھیں گے. جدھر یہ کتاب پڑھی رہتی ہے، وہ گھر برکت والا، وہ شہر برکت والا جہاں یہ اتری، وہ فرشتہ روح الامین جو اس کو لے کر آیا، جس سینے پہ اترا وہ قلب محمد. تو یہ کوئی چھوٹی چیز پڑھ رہے ہیں آپ اور میں، ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف اور اس قرآن کا پڑھنا ایک طرف. اور کیا کہیں، دنیا کے امتحانوں کے غم ہمیں اس کتاب سے دور کیے ہوئے ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے. اسی لیے اب اس آیت کو پھر سنیں، وَحَاسَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی اور ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو. ہائی لائٹ کریں ذرا، یہ ہے مقصد اس کتاب کا، پیروی کرو، فالو اٹ. یہ نہیں کہا کہ اس کو چومو، خوبصورت جز دانوں میں رکھو، اس کے تعویذ بنا کے گلوں میں لٹکا لو، اس کے قطعے بنا کر دیواروں پہ لگا دو، نہیں. فتبعو، وہی بات کہ جب میپ کو فالو کیا جاتا ہے پھر منزل پہ پہنچا جاتا ہے. اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر بھی نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اب تو تم کتاب کھول کے یہ چیزیں پڑھ رہے ہو، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم جاہل ہیں. اور جس کو انکار کرنا ہے وہ کرے، قرآن کا انکار ہے. 90% تو ہم صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کے اوپر تو کوئی شک نہیں کر سکتا. اور سب کو کھلی اجازت ہے، اپنے گھر سے مصحف لائیں، جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، جس مسجد میں آپ جاتے ہیں وہاں سے قرآن لے کر آئیے. الحمدللہ سب ایک ہی ہے، صرف ہم نے اس کو سمجھنے میں فرق کیا. اور ایک اور بھی بتایا، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راست رو ثابت ہو چکے ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اپنے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں یہ روشن دلیل بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے اور رحمت بھی دے دے. اسی کتاب کے ساتھ بہت کچھ آئے گا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. یقین کرے، لفظوں میں اس کتاب کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم صرف اپنی اوقات کے مطابق اس کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں. اب آگے ڈانٹ ہے، سورت کا خاتمہ، پوری سورت بھری پڑی ہے. اور اگر میں غلطی نہ کھاؤں نا، تو سورت الانعام کی ہر آیت کے ساتھ فرشتے اترے، ایک ایک آیت کے ساتھ 70,000 تک کے فرشتوں کا نام آتا ہے، اس لیے کہ یہ توحید کے نور سے بھری ہوئی سورت تھی. یہ لوگوں کو اللہ کا مقام اور نبی کا مقام بتاتی ہے، جو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے اور جس کے ساتھ انسان کی زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خدا آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا. ایمان ٹائم باؤنڈ چیک ہے. ایمان قبول کرنا ہے تو موت کے غرغرے سے پہلے کرنا ہے، ورنہ قبول نہیں ہوگا. کس کو فائدہ نہ دے گا؟ جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اب ذرا سا سوچیں، مجھے پتہ پہلی دفعہ پڑھنے میں دماغ اتنا تیز نہیں چلتا، انسان بس ترجمہ ہی سنتا ہے. پیچھے تقریباً 3-4 رکوع میں کفار مکہ کا خود ساختہ دین، ٹھیک. اب جو 2 رکوع پڑھے ہیں اس میں صراط مستقیم کیا ہے، اور اب دیکھیے لوگوں نے جو فرقے بازی کی اس کا ذکر ہے. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ناسور ہے اس وقت امت کا، فرقوں میں بانٹ کے امت کو اس کتاب سے دور کیا ہے. آپ کو بتاؤں، دیکھیے اوریجنل چیز سے دور کرنے کے لیے جعلی چیزیں، نقلی چیزیں تو دکھانی پڑتی ہیں نا، اور جتنی جعلی چیزیں آ جاتی ہیں اتنی اصلی چیزیں پیچھے پڑی رہتی ہیں. کیا سب نے دین کے نام پہ، دین کی محبت میں، لیکن امت کو مسلم نہیں رہنے دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. وہاں جا کے کیا قبول ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا, جیسے وہ حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے 72 ناری آگ والے اور ایک ناجی نجات پانے والا. تو صحابہ نے فوراً پوچھا, من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہوں گے جو نجات پائیں گے؟ تو فرمائے, وما انا علیہ واصحابہ, وہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ. آج بہت سارے لوگوں نے اس کی جگہ اپنا نام لکھا ہوا ہے. جب تک تم اپنے ساتھ یہ نام نہیں لگاؤ گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا پیارا کرائیٹیرین دے رہے ہیں, فرمایا, من جا بالحسنتی فلح و شروع صالحہ, جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر. اللہ کے ہاں قدر نیکیوں کی ہے, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اسی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں. عرش پہ ایک بہت بڑی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے, کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے نفس پہ رحمت لکھ رہی ہے. یہ ہے اس کی رحمت کا اظہار. ایک نیکی کریں گے تو 10 ہوں گی. ذرا سا اس پہ پڑھیے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پیاری ہے. نیکی کا 10 گنا ثواب اور غلطی کی سزا برابر برابر. اللہ تعالیٰ کے رحم کی یہ دلیل ہے. نیکی کے صرف ارادے پر نیکی کرنے کا ثواب مل جاتا ہے, اور ایک نیکی کے کرنے پر 10 سے 60 تک بڑھا دیتا ہے, اور بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ. اور اگر برائی کا قصد ہوا پھر نہ کر سکا, یعنی آپ نے نیت کی میں نے اب اس سے کبھی نہیں بولنا, کوئی آپ کی رشتہ دار یا دوست, پھر غصہ اتر گیا, آپ کہتے ہیں چھوڑو کیا میں اب کیوں کہوں, آپ بولنے لگ گئے, کیا ہوگا؟ آپ کو ایک نیکی ملے گی. ارادہ کیا تھا برے کام کا لیکن وہ نہیں کیا, اس پر بھی اجر ہے. فرمایا اس پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے, اور اگر اس برائی کو کر گزرا تو ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے, اور ممکن ہے کہ اللہ معاف فرما دے اور بالکل ہی مٹا دے. سچ تو یہ ہے ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں. بخاری کی روایت 64:91. کیا پتہ چلا کہ اتنے فضل کرم کے بعد صرف وہی ہلاک ہوگا جس کا ارادہ ہی ہلاک ہونے کا. دیکھیں نا اکائیاں 1, 2, 3 ایک ایک ہے نا, اور دھائیاں کیا ہوتی ہیں 10, 20, 30. آپ نے فرمایا جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں وہ تباہ ہو گیا. یعنی ایک ایک کر کے 10 گنا بندہ کر لیتا ہے لیکن نیکی اس کے بدلے میں ایک نہیں کرتا. تو اتنے پیارے رب اور اتنے رحم والے رب کی رحیمی کے باوجود کوئی آگ میں چلا جائے یہ صرف اس کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنا چاہتا. یہاں چونکہ اعمال کی بات ہے اور ہم پڑھ ہی اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے رہے ہیں, تو یاد رکھیے کہ اعمال کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. 2 قسمیں تو ثواب کو واجب کر دیتی ہیں, ایک برابر کا, ایک 10 گنا اور ایک 700 گنا. واجب کر دینے والی 2 چیزیں ہیں, وہ کیا؟ جو شخص اسلام اور ایمان پر مرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو, اس کے لیے جنت واجب ہے, اور جو کفر پر مرے اس کے لیے جہنم واجب ہے. اور جو نیکی کا ارادہ کرے گو کہ نہ ہو, یعنی گو کہ نہ ہوا, اسے ایک نیکی ملتی ہے, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا, اس نے سوچا تو صحیح, حرص تو کی. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کے ذمہ گناہ نہیں لکھا جاتا, اور جو کر گزرے اسے ایک ہی گناہ ہوتا ہے اور وہ بڑھتا نہیں. اور جو نیکی کا کام کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرے اسے 700 گنا ملتا ہے. آپ پوری حدیث جا کے ترمذی اور نسائی میں دیکھیے گا, بلکہ یہ سلسلہ تو صحیحہ میں بھی مل جائے گی آپ کو. اب آپ اور میں اپنے لیے سوچیں, اللہ نے حجت تمام کر دی, اب آخر میں سورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے پھر کہا جا رہا ہے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اور ابراہیم کا طریقہ جس سے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. پتہ چل گیا نا ہمیں بھی الحمدللہ دین کا بہت کچھ. اس لیے اب کیا کرنا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہو میری نماز, میرے تمام مراسم عبودیت, یعنی جو بھی میں ریچولز ادا کرتا ہوں, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے, جس کا کوئی شریک نہیں, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. یہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, ولا مطلوب الا اللہ. ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لا مقصود, آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون مگر اللہ. لا مطلوب الا اللہ, آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون دین اللہ. زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات, اللہ کا دین اتنا پیارا ہو جائے کہ آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ ہے زندگی اور موت اللہ کے لیے. اور زندگی موت اللہ کے لیے ہو نہیں سکتی جب تک اپنی زندگی کو سنتوں کے رنگ میں نہ اپنائیں. جیسے پیچھے بات کی تھی نا, سونا بھی عبادت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ سوئیں گے. شادی کرنا بچوں کی, یہ بھی عبادت ہے اگر اللہ کے نبی کے طریقوں پہ کریں گے, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کو کہنا چاہیے اختتامی کلمات, جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا, پھر جاتے ہوئے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, جزاک اللہ, آپ نے بڑی خدمت کی. مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے اس وقت سورۃ الانعام میں اللہ نے حجت تمام کر دی. تب سورت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, کلا غیر اللہ ہی ابغی ربا, کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں, حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. یعنی ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی اور خدا چاہیے اگر یہ پسند نہیں ہے, تو کوئی اور کتاب چاہیے اگر یہ پسند نہیں, کوئی اور شریعت چاہیے جو اگر یہ پسند نہیں. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. دنیا میں یہ فیصلے نہیں ہوں گے, علم کی بنیاد پہ تو ہوئے ہوئے ہیں, اب ہم علم تو لیتے نہیں ہیں. تو اگر ہر بندہ اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں مانے گا, یہ اللہ کے یہاں جا کے پتہ چلے گا. جس کی جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا, باقی ڈسکارڈ کر دیا جائے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے, تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے. سوچیے, جلدی میں اس جملے کو اوور لک نہ کریں, جو کچھ آپ کو مجھے ملتا ہے آزمائش کے لیے ملتا. آپ کو بچہ ملا, آزمائش, گھر ملا, آزمائش, گاڑی ملی, آزمائش, ہر نعمت امتحان کا پرچہ, اور آپ کا ہر بچہ امتحان کا پرچہ. سب سے مشکل پیپر اولاد کے پیپر ہیں. ایک بچہ بھی بگڑ گیا پکڑے ہوں گے وہاں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کی فکر کریں. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں پوری سورت میں جو پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دے.